بلند و بالا پہاڑوں، آسمان کو چھوتی ہوئی چوٹیوں اور بحر بے کراں کے اس پار نئی سرزمین میں ایک بیٹھا ہوا شاہین بند چونچ اور پھیلائے ہوئے پروں کے ساتھ، اس کے پنجے تیز کانٹوں اور تیز دھار تلوار کی مانند، بھوکے اور نادار کاؤوائے باوقار مجسمے کے اس پار اپنے آپ کو قیصر و کسرا اور زار شہنشاہوں کے تخت پر بیٹھا ہوا سمجھتے ہیں۔ بےہدا خوابوں، بے سود وہم و گمان کے ساتھ دنیا پر حکومت، تسلط، حکمرانی اور سالاری کے وہم و گمان میں مبتلا جدید سرزمین میں بیٹھا ہوا ایک شاہین، تیز چونچ اور پھیلائے ہوئے پروں کے ساتھ، جس کے پنجے چاقو اور تلوار کی مانند تیز ہیں، وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ مجسمہ ہے، صرف مجسمہ۔
اس وقت جب منتشر اور بکھرے ہوئے کیلوینسٹ قوم کے افراد 1620 میں بحری جہاز مائی فلاور کے ذریعے ایک نئی سرزمین کیپ کیٹ میں اترے، تو اس وقت وہ تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ ایک روز ان کی دینی تعلیمات امریکہ کے تمام علاقوں کے عقائد کی صورت اختیار کر جائیں گی اور ان مہاجرین کی مذہبی تعلیمات پر یقین رکھنے والے لوگ ایک دن وائٹ ہاؤس میں اپنے پاؤں مستحکم کر لیں گے اور ان کا وائٹ ہاؤس پر قبضہ ہو جائے گا۔ یہ ایسے افراد ہیں جو مقدس کتاب کی پر اسرار عبارات کی بنیاد پر عالمی واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں۔
ایک دیرینہ رسم کے مطابق وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس ایک دعا یا عبادت سے شروع ہوتے ہیں۔ ان مراسم میں صدر ایک وزیر سے چند خوبصورت دعائیہ کلمات ادا کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ کانفرنس ہال میں سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور ہاتھوں کو گرا لگا لیتے ہیں۔ با تجربہ جنگجو ڈونلڈ رامسفیلڈ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اس کی ذات میں موجود حرص جنگ کو کنٹرول کرے۔ البتہ امریکی حکمرانوں کی پر اسرار مسکراہٹیں اس کی صداقت کو آشکارا کر دیتی ہیں۔ جارج بش کا کہنا ہے کہ وہ ہر روز انجیل کی تلاوت کرتا ہے اور قوت حاصل کرنے، رہنمائی، گناہوں اور کوتاہیوں اور لغزشوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔
باروی کاران مدن
امریکی حکومت میں عیسائیت صہیونیت مکتب کے حامیوں کے برسر اقتدار آنے سے اس سیاسی مکتب کے مغربی دنیا میں ایک طاقتور سیاسی گروہ کی صورت اختیار کرنے کے لیے فضا سازگار ہو گئی ہے. حالیہ عشرے میں بش کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ گروہ امریکی معاشرے میں کھل کر سامنے آ گیا ہے. گرچہ بش سے قبل بھی وائٹ ہاؤس میں برسر اقتدار آنے والے افراد کا عیسائیت صہیونیت کے مکتب سیاسی کی طرف رجحان تھا، لیکن امریکہ میں جارج بش کے مشیروں، وزراء، اراکین پارلیمنٹ، سرمایہ داروں، ماہرین اقتصاد کے عیسائیت صہیونیت مکتب اور گروہ میں رجحان زیادہ ہے.
جارج بش کا انداز بیان کتاب مقدس انجیل کا پرتو ہے، کیونکہ وہ معتقد ہے کہ اس حساس مرحلے میں اسے ساری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا مشن سونپا گیا ہے. البتہ وہ اس مشن میں تنہا نہیں ہے. امریکہ کے سابق سربراہان مملکت نے اس حوالے سے اپنے تئیں کوششیں کی ہیں، اور انہوں نے اپنے انفرادی سیاسی افکار و نظریات کو امریکہ کے دعووں سے یکسو کرنے کی کوشش کی. جمی کارٹر نے مختصر عرصے تک امریکہ کے سیاسی مفادات پر انسانی حقوق کے فروغ کو ترجیح دی. اس کے بعد آنے والے امریکی صدر رونالڈ ریگن نے، جس کے نظریات مذہبی نہیں تھے، امریکی استعماری طاقت کو کتاب مقدس انجیل کے ان ارشادات کے تحت جدید ترین جنگی ہتھیاروں سے لیس کرنے کی پوری کوشش کی، کہ جن میں مشرقی دنیا کو قلمرو خبیثان کے نام سے موسوم کیا گیا، گویا مذہبی تخیلات اور وہم انگیز نظریات کتاب مقدس کی پر اسرار عبادت اور مکاشفات قدسیان میں استعمال کی جانے والی اصطلاحات ایک نہایت ہی خوبصورت سنہری پردہ ہے، کہ جس کے ذریعے استعمارگروں کے وحشیانہ اور دلخراش اہداف کے عیوب کو بآسانی پنہاں کیا جا سکتا ہے. لیکن کیسے مقدس اصطلاحات فرعونی مکتب کے جادوگروں کے ہاتھوں میں مستحسن اور پسندیدہ کلمات کی صورت اختیار کر جاتی ہیں اور حقیقی مومنین کے ذہنوں کو مسموم کر دیتی ہیں؟
مہاجر پروٹیسٹنٹس نے 16ویں صدی عیسوی میں امریکہ کو دریافت کیا. پروٹیسٹنٹ ملک کے پیروکار مہاجرین نے اس سرزمین میں قیام کے دوران ایک نئے مکتب کی داغ پیک ڈالی، جسے بعد میں دائیں بازو کے عیسائیوں کے نام سے موسوم کیا گیا. اس مسلک کے پیروکاروں نے حکومت کو کیتھولک کلیسا کی دست برد سے محفوظ رکھنے کے لیے 1789 میں اس ملک کے بنیادی آئین میں پہلی ترمیم کی. یہ ترمیم دین کی سیاست سے جدائی اور علیحدگی سے متعلق تھی.
دائیں بازو کے عیسائی عناصر نے امریکہ میں بتدریج اپنی طاقت میں اضافہ کیا. اس نوخیز اور جدید و تاسیس مکتب کے نظریہ پردازوں اور حامیوں نے سیاسی، اقتصادی اور فوجی پہلوؤں میں طاقت حاصل کی. 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی کے اوائل میں پروٹیسٹنٹ مسلک کے انتہا پسند عناصر اور ان کے رہنماؤں نے محسوس کیا کہ امریکہ میں تشکیل دیا جانے والا معاشرہ دیگر معاشروں سے یکسر مختلف ہے. انتہا پسند پروٹیسٹنٹ یہ سوچنے لگے کہ ملت امریکہ کو دوسری قوموں پر برتری حاصل ہے، اور ان میں یہ برتری پسند افکار و نظریات اور نقطہ نظر بتدریج آشکار طور پر سامنے آنے لگا.
یہاں پر ایک اہم اور حساس نقطہ پایا جاتا ہے کہ قدامت پسند عناصر کے علاوہ جو اس وقت موضوع خیر و شر کو پیش کر رہے ہیں، صہیونی لابی بالخصوص آنی پیک جو امریکہ اور اسرائیل کے امور عامہ کا ادارہ اور تنظیم ہے، اس موضوع کے در پہ ہے، اور وہ معتقد ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے فوجی اور جنگی و اقتصادی وسائل سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے، تاکہ خیر و بھلائی کے ذرائع اور مظاہر دنیا میں پھیل جائیں اور شر پسند عوامل کے خلاف شدید اور سخت اقدامات انجام دیے جائیں، اور یہ بہت ضروری ہے.
اس فکری اور نظریاتی مکتب اور تحریک کے مؤسسین اور بانیوں نے سب سے پہلے ذرائع ابلاغ پر اپنا تسلط قائم کیا اور اس کے بعد اپنے نامزد امیدواروں کی انتخابی مہم کو نہایت ہی ماہرانہ انداز میں آگے بڑھایا۔ امریکی معاشرے میں دائم بازو کے عناصر کو حاصل وسیع تر اثر و رسوخ صہیونی لابیوں کا میدان عمل میں آنے سے نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اس شرمناک رابطے کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ مکتب میں ایک نیا مکتب صہیونیت عیسائیت پیدا ہوا۔
یہ فکر دو عوامل کے نتیجے میں یورپ میں داخل ہوئی ہے۔ ان دو عوامل میں سے ایک طبیعی نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہ ایک ایسا نقطہ نگاہ ہے جو عیسائی صہیونی مکتب کے ذریعے عام لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے اور بدستور جاری ہے۔ اس کے بارے میں بحث کے لیے وقت درکار ہے، لہذا اس موضوع پر اس وقت بحث نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا موضوع تمام لوگوں کا رجحان ہے۔ مغربی تاریخ کے اس خاص دور کے ختم ہونے کے بعد یورپ کو ایک وسیع نظریاتی فکر کے بحران کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک ایسا عامل ہے جو انسان کی توجہ عنقریب رونما ہونے والے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف مبذول کرتا ہے۔
ایک تحریک کے اس وقت جسے کرسچن الائنس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ایک نہایت ہی سرمایہ دار اور باثر پادری رابرٹسن اس کی قیادت کر رہا ہے۔ رابرٹسن کی زیر نگرانی کام کرنے والے عظیم تشہیراتی اداروں میں سے چند ایک فاکس نیوز، این بی سی اور سی این این وغیرہ ہیں۔
مهمترین عقاید مکتب
نئے تاسیس ہونے والے اس مکتب کے اہم ترین عقائد تین بنیادی اصولوں اور محوروں پر استوار ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور واپسی پر ایمان اور واپسی اسرائیلی حکومت کی تشکیل سے مشروط۔ نمبر دو، ایک اسرائیلی حکومت کی تشکیل پر ایمان اور یہ کہ یہ حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ تمام یہودی سرزمینیں فلسطین پر واپس آ جائیں۔ اور نمبر تین، واحد شریعت توریت ہے اور اس دین کا اطلاق فلسطین میں یہودیوں پر ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ خدا کی برگزیدہ قوم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ظلم و جور اور قتل و غارت سے بھری ہوئی سرزمین میں ظہور تو کریں گے، لیکن وہ مظلومین کی داد رسی کس طرح سے کریں گے؟ کیسے؟
جارج بش بھی ان 6 کروڑ انسانوں میں سے ہے کہ جو اپنے آپ کو حیات مقرر پر یقین رکھنے والے افراد میں سمجھتا ہے۔ ایسی ولادت اس کے 40ویں یوم پیدائش کی صبح کو ہوئی، اور اسے جو شراب کی لانت میں گرفتار تھا ایک ہی دفعہ دگرگوں کر کے رکھ دیا۔ جارج بش نے نہ تو اپنے والد کی مانند عالمی جنگ میں میڈل اور تمغے حاصل کیے تھے، نہ ہی وہ یل یونیورسٹی کا ہونہار طالب علم تھا، اور نہ ہی وہ بیس بال ٹیم کا کیپٹن تھا۔ جارج بش ایک ایسی شخصیت کا مالک تھا کہ جو اپنی زندگی کو تاریخ تصور کرتا تھا، لیکن ان تمام ناکامیوں کے دوران اور ایک کرسچن الائنس کے پادری یل گراہم کے ساتھ ملنے کے بعد کہ جس کا کرسچن سے گہرا تعلق ہے، وہ ایک بلبلے کی مانند ٹوٹ گیا اور اس طرح سے اس کی سوتی ہوئی آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھلیں۔ جارج ڈبلیو بش کی دوسری ولادت 11 ستمبر 2001 کو واقع ہوئی۔ وہ اپنے دور حکومت کے آخر تک بے ہدف اور قانع صدر تھا۔ اس کے ارد گرد نہایت ذی ہوش اور لائق افراد جمع تھے جو اسے اپنی توانائیوں کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتوں اور واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے ایک حصے کے تباہ ہونے کے بعد بش کے دور صدارت کو معنی اور ہدف حاصل ہوا۔ اس دہشت گردانہ کاروائی نے بش کو ایک مست اور سست رفتار اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے اپنے دفتر میں امریکہ کے حقیقی صدر میں تبدیل کر دیا۔ ایسا صدر کے جسے اپنے ملک کے اہداف کا دفاع کرنا چاہیے۔ وہ گفتگو کے دوران رک رک کر باتیں کرتا تھا یا عین وقت پر اپنی تقریر کا متن فراموش کر جاتا تھا، لیکن اس نقطے سے اس کی داخلی حکمت عملی واضح اور آشکار ہو گئی، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے خلاف ہے۔ البتہ جارج بش نے کتاب مقدس انجیل سے پہلی مرتبہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور اپنا متمع نظر پیش کیا تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں اجلت میں شرپسندی کے محوری ملکوں کا نام لیتا تھا، جبکہ دوسری جگہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ جنگوں کو ساری دنیا میں پھیلا دے گا تاکہ دنیا میں پائیدار امن و امان قائم ہو سکے۔
میں جنگ پسند صدر ہوں، جس عہدے پر تعینات ہوں وہاں بہت سے جنگی نقشوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ دین کو انفرادی اہداف اور شرمناک مقاصد اور پلید عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سے ابھی آپ نے صدر بش کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔
میں آپ کے ملک کے بارے میں کہے جانے والے غیر منطقی غیر اصولی باتوں سے بہت زیادہ ناراض ہوں۔ میں آپ سے اپنے ملک کے صدر کو بخش دینے کی خواہش کرتی ہوں، بالخصوص اس بات پر کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایران فتنہ اور شرنگیزیوں کا مرکز ہے۔ بالکل بھی عقیدہ نہیں رکھتی اور جارج بش کے ان بیانات کو غیر منطقی قرار دیتی ہوں۔ میں حضرت عیسیٰ کے نام پر ایران کی عزت و وقار کے بارے میں اپنے محبت آمیز جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔
بش تصور کرتا ہے کہ اسے صدام کی نابودی پر مامور کیا گیا ہے، اس استکباری طاقتوں کے دست پروردہ اور سامراجی پالیشیوں کے تربیت یافتہ صدام کے لیے، اور اس نے اس مقصد کے لیے ایک مقدس جنگ شروع کی کہ جس کے ایک طرف شیطان کا نمائندہ صدام جبکہ دوسری طرف خیر و بھلائی کا نمائندہ۔
جہان خیر از نظر
ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق عالم خیر دنیا مغرب بالخصوص امریکہ ہے، جسے جمہوریت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم اور پائیدار رکھنا ہے تو اس کے لیے طاقت استعمال کرنا ضروری ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں خیر اور بھلائی کے ان مظاہر کو در حقیقت امریکہ کی اقدار ہیں اور مغربی دنیا کی اقدار ہیں۔ ساری دنیا پر تسلط پیدا کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر وہ معتقد ہیں کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے فوجی طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور دنیا کے ہر علاقے میں خیر کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ان افکار و نظریات کی بنیاد پر اگر ہم امریکہ میں موجود قدامت پسندانہ افکار کا تطبیقی اور تقابلی جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اس بات پر معتقد ہیں کہ دنیا کو دو حصوں اور دو خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، دنیا شر اور دنیا خیر۔ ان کے حامی خیر ہیں اور ان کے مخالف شر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ہی مظہر خیر ہے اور ساری دنیا کی حکومتوں کو امریکہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور امریکہ کے افکار کو ساری دنیا میں رائج کرنا ضروری ہے تاکہ بقول ان کے دنیا میں خیر پھیل سکے۔
البتہ خیر و شر کی ماہیت کو صرف آگاہ اور بیدار افراد ہی تشخیص دے سکتے ہیں، بے شک۔
ان کے خیال کے مطابق جنگ آرمگیڈون ایک اہم واقعہ ہوگا۔ در حقیقت قوت خیر و شر کے مابین جنگ بیت المقدس کے علاقے میں لڑی جائے گی، اور اس جنگ کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ اسی بنا پر وہ اس جنگ میں جس خطے اور علاقے کا دفاع کریں گے وہ بیت المقدس میں قائم صہیونی حکومت ہوگی، اور یہ امر ایک ایسا نقطہ ہے جو انسان کی فکر میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ساری قوتیں اسرائیل اور یہودی ریاست کی تشکیل اور صہیونی فکر کی حمایت کر رہی ہیں، اور وہ معتقد ہیں کہ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حمایت کی جانی چاہیے اور اس کی پشت پناہی بھی کی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے سازگار فضا بنا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صہیونی عیسائی مسلک کے بانی اور مشہور رہنما خیال ہے کہ جس نے اسرائیل کی مخالفت کی گویا اس نے خدا کی مخالفت کی، اور یہی جیری فالور یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل مقدس سرزمین ہے اور قوم یہود کے ساتھ خداوند کریم نے عہد کر رکھا ہے۔
لیکن آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور تمام دشمنوں کو نابود کر دے گا۔ جان ڈاربی کے نقطہ نگاہ کے مطابق کچھ لوگوں نے اس موقع پر تقدیر پسندی کے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے۔
دوسری طرف صہیونی عیسائی تعلیمات میں اسلامی افکار کی شدید مخالفت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جارج بش کے مذہبی امور کے مشیر فرانکلین گرام کا خیال ہے کہ اسلام دین شیاطین ہے، اور کلیسا کے ایک پادری جیمی وائنر کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ 15 جون 2002 کو قدامت پسند پادریوں کے سالانہ کنونشن میں اس نے اسلام کی شدید تحقیر کی تھی۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس کے ایک ہی روز بعد یعنی 16 جون 2002 کو جارج بش نے اس قدامت پسند پادری کی قدردانی کی، اور بش نے صبر و تحمل اور مذہبی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے گروہ